انشاءاللہ تعالی اس نئی سورت کو دیکھتے ہیں, سورت آل عمران. الحمدللہ سورت البقرہ ہم نے مکمل کی, اس میں اور سورت آل عمران میں آپ بہت ساری سملیرٹیز دیکھیں گے. میں نے آپ کو اس کی فضیلت میں بتایا تھا کہ یہ دونوں ہی صورتیں وہ صورتیں ہیں, سورت البقرہ اور سورت آل عمران, کہ جن کو زہروین کہا گیا. الزہروین, زہرہ کہتے ہیں روشن چیز کو, فاطمہ تو زہرہ تھا نا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو جیسے قرآن پاک کی آخری صورتوں کو موعظتین کہتے ہیں نا, اسی طرح ان کو الزہروین کہتے ہیں, دو روشن صورتیں. اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے دو صاحبانوں کی صورت میں, یا دو بدلیوں کی صورت میں, یا دو پرندوں کے جھنڈ, یہ تینوں باتیں آتی ہیں, دو پرندوں کے جھنڈ کی صورت میں یہ آئیں گی. سوچیں حشر کے میدان میں انسان کھڑا ہوا ہے اور کوئی سایہ نہیں ہے, اور یہ دو صورتیں ان شیپس میں آئیں گی, یعنی سایہ بن کے آ جائیں گی, یا پھر کوئی صاحبان ہوگا, کوئی سایہ دینے والی چیز کوئی ہوگی, یا پھر کوئی پرندوں کے جھنڈ ہوں گے بہت, تو اس طرح سے آئیں گی اور اس بندے کے اوپر سایہ کریں گی جو ان کو محبت سے پڑھتا تھا, جو ان کے ساتھ بڑا اپنا شغف رکھتا تھا, جو ان کو سیکھتا, یا جو ان کو بس ان کو ان کے ساتھ بڑی محبت تھی, لگاؤ تھا, ان کو پڑھتا رہتا تھا, یا جس نے ان کو یاد کیا. اور پھر یہ کیا کریں گی, آ کے یہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گی کہ اللہ تعالیٰ یہ بندہ ہمیں پڑا کرتا تھا تو تو اس کو معاف کر دے. ایک طرح سے جھگڑا کریں گی اللہ کے ساتھ, ٹھیک ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑا کرو, اس لیے کہ وہ قیامت کے دن سفارشی بن کے آئے گا. سوچیں آپ کو اگر اپنے لیے کوئی سفارشی چاہیے نا, تو اس قرآن کو اپنا سفارشی بنا لیں قیامت کے دن کے لیے, کیونکہ آج آپ اس کو پڑھیں گے, قیامت کے دن یہ آپ کا سفارشی بن کے آئے گا, سفارشی بن کے آئے گا ان کے لیے جو اسے پڑھا کرتا تھا اور اس سے محبت کرتا تھا, جو قرآن پاک کو پڑھتا تھا نا اس کے لیے سفارشی بن کے آئے گا قرآن, اور جو اس سے محبت کرتا تھا. اور جو ظاہر ہے محبت کرے گا وہ اٹھا کے تو نہیں رکھے چھوڑے گا نا, اس کے ساتھ وقت لگائے گا. خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزہروین کو پڑھا کرو, اس لیے کہ وہ ظاہر ہوں گی قیامت کے دن دو بدلیوں کی صورت میں, یا ایسے جیسے دو جھنڈوں پرندوں کے, اور یہ دونوں جھگڑا کریں گی اللہ کے ساتھ. تو یہ صورتیں اس لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں کہ اگر ہم نے ان کو شامل کیا اپنی روٹین میں, تو انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن یہ بھی ہمارے حق میں ایک حجت بن جائیں گی, یہ بھی ہمارے لیے جھگڑا کریں گی وہاں سے, یہ بھی ہمارے لیے کھڑی ہو جائیں گی. جب منہ کو تالے لگ جائیں گے, زبانوں کو تالے لگ جائیں گے, زبانیں نہیں بول سکیں گی, انسان کی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ, اتنی مجال نہیں ہوگی کہ وہ خود کچھ کہے, اس وقت یہ صورتیں اس کے لیے بولیں گی. سبحان اللہ. تو دیکھ لیں ترتیب کے اعتبار سے تو یہ تیسری صورت ہے, لیکن نزول کے اعتبار سے البقرہ اور سورۃ الانفال کے بعد اتری تھی, مدنی صورت ہے, 200 آیات ہیں اس کے اندر, 20 رکوعات ہیں, رکوع 20 ہیں, اور اس میں اور سورۃ البقرہ میں تھوڑی آپ کو سملیرٹی نظر آئے گی. سمجھ لیں ان کو ایک پیئر کی طرح سمجھ لیں, دونوں کا سٹارٹ الف لام میم سے ہوا, دونوں میں ہی شروع میں کتاب کا ذکر ہے, وہاں پہ بھی کتاب کا ذکر تھا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ تھا نا, تو یہاں پہ بھی کتاب کا ذکر ہے. قیامت کے دن دونوں صورتیں ساتھ ساتھ ہوں گی, اور اس میں اچھا سورہ بقرہ میں آپ نے دیکھا تھا نا, جب ہم نے تھوڑا پڑھ لیا تو اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر بہت آیا تھا, یاد ہے آپ لوگوں کو, کافی زیادہ ہم نے ڈیٹیل پڑھی تھی. اس صورت میں اہل کتاب میں سے نصارہ کا ذکر بہت زیادہ, وہاں پہ اہل کتاب کے میں سے یہود کا ذکر اور یہاں پہ اہل کتاب میں سے کرسچنز کا ذکر ہے. وہاں پہ شروع میں یاد ہے آپ کو تین گروہوں کا ذکر تھا، کافر سب سے پہلے، تو متقی جو مومن تھے، کافر اور اس کے بعد منافق، یہ تین گروہوں کا ذکر تھا. اور اس صورت میں بھی آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے دو گروپس کا ذکر ہے، ایک راسخون فی العلم ہے اور دوسرے جن کے دلوں میں کجی یا ٹیڑھ پن ہے. وہاں پہ آدم علیہ السلام کا ذکر شروع میں آیا تھا، یاد ہے آپ کو آدم اور حوا کا ذکر. یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ان دونوں پیغمبروں کے اندر بھی آپ کو پتا نا سملیرٹیز ہے کہ دونوں بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اور سورۃ البقرہ میں لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا ایک دعا کو جو بہت کمپریہنسو دعا تھی، اس سورت کے اینڈ میں بھی ہم بہت خوبصورت دعا دیکھیں گے. تو نام ہے آل عمران، آل گھرانہ، عمران عمران کا، اولاد عمران کی. تو ہسٹری میں دو ہی عمران مشہور ہیں، ایک حضرت مریم کے والد، مریم کے فادر، اور دوسرے موسیٰ علیہ السلام کے فادر، دونوں کا نام عمران تھا. مگر یہاں پہ حضرت مریم کے، چونکہ اور میں نے آپ کو بتایا کرسچنز کی بات ہے نا، تو حضرت مریم کے گھرانے کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، مریم علیہ السلام کی، یعنی یہ آل عمران ہے نا، عمران کی اولاد، ان کی بات ہو رہی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس میں آپ دیکھیں گے تفصیل کے ساتھ بھی. اور دوسرے اس صورت کے اندر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ انسان کو زندگی گزارنے کا جو لائف سٹائل جو ہے نا انسان کا، اس کے اوپر بھی بات کی گئی ہے. یعنی ہم نے پچھلی صورت میں تو دیکھا تھا سورۃ البقرہ میں کہ وہاں کے پہ ایمان کی بات آئی تھی، ایمان کی، اور سورہ آل عمران میں اسلام کی بات آئی ہے. ایمان عقیدے کا نام ہے نا، اور اسلام اس کی پریکٹیکل فارم ہے. تو یہ کہا گیا نا، دیکھو اگر تم یہ چیزیں مانتے ہو تو پھر یہ عمل بھی کرو، اطاعت کرو نا، تم قرآن پہ ایمان رکھتے ہو، توحید، رسالت، یہ سب پہ، تو اب ان ساری تعلیمات کو بھی تو اپنی پریکٹیکل لائف میں لے کے آؤ. اسی طرح اس صورت میں آپ امت مسلمہ کا جو ایک ذمہ داری سمجھائی گئی تھی، اس کو بھی دیکھیں گے آپ. اب یہاں پہ اس صورت میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ یہود و نصارہ سے جو گہری دوستیاں ہیں یا یہ ہیں، ان کو گہری دوستیاں رکھنی چاہیے، نہیں رکھنی چاہیے، کیا ان کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے. اور اس صورت کے اندر آپ دین کی اصولی باتیں بھی دیکھیں گے، رسالت بھی دیکھیں گے، اس کے بارے میں بھی بات دیکھیں گے. تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران میں دیکھیں گے. سورہ بقرہ سمجھ لیں جیسے ایک سٹارٹ ہے، اور آل عمران اسی کی کمپلیشن ہے. جو باتیں کچھ بریفلی سورہ بقرہ میں آئیں تھیں وہ اس میں ڈیٹیل کے ساتھ ہیں. اب یہ سورت نازل کب ہوئی؟ یہ جنگ بدر کے بعد کے قریبی زمانے میں نازل ہوئی تھی، اور اس کا کچھ حصہ جنگ احد کے بعد نازل ہوا. مگر یہ جو ہم شروع کی آیات دیکھیں گے، ان میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک وفد آیا تھا، ایک ڈیلیگیشن آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے علاقے سے. ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا نجران، وہاں سے کرسچنز کا ایک وفد آیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کے موضوع پہ بحث کرنے کے لیے آیا تھا. تو ان کے جواب میں اس سورت کی آیات نازل ہوئیں. کہا جاتا ہے کہ یہ وفد 9 ہجری میں آیا تھا. اس وفد کے بارے میں بھی کچھ بات جان لیں، کیونکہ تاکہ آپ کو جو آیات ہیں وہ سمجھنی اور آسان ہو جائیں گی. بغوی کہتے ہیں کہ ان آیات کا نزول نجران کے نمائندوں کے متعلق ہوا، جن کی تعداد، وہ کتنے لوگ تھے، 60 پیپل تھے جو آئے تھے، اتنا بڑا ڈیلیگیشن ایک آیا تھا. اور کیا کرنے آئے تھے؟ عیسیٰ بن مریم کے متعلق سوال کرنے کے لیے آئے تھے. تو انہی کے متعلق پھر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں جو شروع کی 80 آیات ہیں, اور بعض جگہ پہ ہے کہ 83 آیات انہی کے متعلق نازل ہوئی. وہ ڈیلیگیشن کیسا تھا؟ بڑی شان و شوکت والا تھا. اونٹوں پہ سوار ہو کے آئے تھے. پوری جماعت کے سردار 14 لوگ تھے. 14 لوگ ایسے تھے جو ان 60 میں سب سے ٹاپ کے تھے, یعنی بڑے بڑے سردار اس کے اندر شامل تھے. اور ان میں سے بھی 3 جو تھے نا, وہ تو بہت زیادہ ریسپیکٹیبل تھے. ایک تھا عاقب, جو سب کا امیر تھا, مشیر تھا, جس کے مشورے کے بغیر ڈیلیگیشن میں کوئی کام اہل وفد وہ جو لوگ تھے اس کے ساتھ آئے ہوئے کوئی کام نہیں کرتے تھے. اور امیر سفر, اس کا نام اہم تھا. اور ایک اور تھا آدمی جس کا نام ابو حارثہ تھا. یہ پادری تھا اور مذہبی عالم تھا, بڑا عالم تھا. اس کے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے انڈر جو تھے نا وہ سارے مدرسے آتے تھے ان کے, جو کرسچنز کے جو بھی مدرسے کہہ لیں نا, جہاں پہ جو ان کا ریلیجس ایجوکیشن ہوتی تھی. اور یہ اتنا ریسپیکٹیبل تھا کہ اس کی جو ریسپیکٹ تھی نا, وہ جو کرسچن بادشاہ تھے وہ بھی اس کی بہت ریسپیکٹ کرتے تھے, اس کی خدمت کرتے تھے. تو جب یہ لوگ آئے, ابھی تو راستے میں ہی تھے, تو ایک واقعہ پیش آیا جو میں آپ کو ضرور سنانا چاہتی ہوں, کیونکہ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو یہ کیا کس کیا سوچ کے آ رہے تھے اور ان کا کیا کیا ان کے حالات تھے. کہا جاتا ہے کہ جب یہ قافلہ جو تھا یہ یہاں مدینہ آنے کے لیے روانہ ہوا, تو یہ جو ابو حارثہ تھا نا, یہ جو میں نے آپ کو بتایا, یہ عالم تھا ان کا بہت بڑا, اور اس کے انڈر سارے مدرسے آتے تھے, اس کی بہت سیت تھی, ظاہر ہے جس کو کہیں گے نا انہوں میں بہت پہنچا ہوا, جیسے سمجھ لیں آج کا پوپ سمجھ لیں, اس وقت یہ ایسے سمجھ لیں اس کا سٹیٹس. تو یہ ایک خچر پہ سوار تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھائی چل رہا تھا, قرض بن القمہ. ابو حارثہ کے خچر نے ٹھوکر کھائی, تو اس کے بھائی نے کہا خرابی ہو, اچھے رسول کے پاس ہم جا رہے ہیں, کہ مطلب ہمارا تو خچر کوئی ٹھوکر لگ گئی, نہیں بدشگونی کی بات ہوتی نا کہ کیا رسول ہوگا جس کے پاس ہم جا رہے ہیں, کہ جاتے ہیں ہمارے خچر کوئی ٹھوکر لگ گئی. ابو حارثہ نے کہا خرابی تجھ پہ ہو. خرز بن القمہ نے کہا کیوں, مجھ پہ کیوں خرابی ہو؟ ابو حارثہ نے کہا اس لیے کہ جن کے پاس ہم جا رہے ہیں بے شک وہ خدا کا وہی رسول ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے. قرض بن القمہ نے کہا پھر ایمان کیوں نہیں لے کر آتے؟ ابو حارثہ نے کہا اگر میں ایمان لے آؤں تو یہ جو تم دیکھتے ہو کہ میری قوم میری ایسی عزت اور تکریم کرتی ہے, پھر کون کرے گا؟ اللہ اکبر, یہ جو سٹیٹس ہیں, یہ جو لوگوں کی واہ واہ ہے, جو یہ لوگ فین بن جاتے ہیں, جو آگے پیچھے ہوتے ہیں, وہ انسان کو حق کو ماننے سے روک دیتی ہے. انسان کہتا ہے اگر یہ عہدہ نام ہوا تو پھر میری کون عزت کرے گا؟ میں ٹیچر نہ ہوئی, میں گروپ انچارج نہ ہوئی, میں کسی عہدے پہ نہ ہوئی, میرے کون فالوئنگ کرے گا؟ میرے کون پیچھے آئے گا؟ میری واہ واہ کیسے ہوگی؟ میرا لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ عہدہ ہوگا کوئی تو میری عزت اور تکریم ہے نا. تو یہی عہدے جو ہیں نا, دیکھو انسان وہ کیسے فتنے میں ڈال دیتے ہیں. اس نے کہا کہ اگر ان کو مان لیا تو پھر میری کیا عزت رہ جائے گی؟ سوچ لینا, ایک پوپ ہے ان کا سب سے بڑا, وہی اگر ایمان لے آیا تو اس کو تو وہ تو پھر کچھ نہ رہا, پھر تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بڑا مان لیا, اس کو اپنا کیا ہے پھر؟ وہ تو پھر بالکل ایک عام امت ہی بن گیا نا. قرض کہنے لگا, اس کی یہ بات سن کے میں خاموش ہو گیا. بعد میں یہ قرض بن القمہ جو تھے یہ ایمان لے آئے تھے, اور انہوں نے یہ حکایت بیان کی کہ ایسے ہوا تھا ہمارے ساتھ. تو یہ جو وفد تھا جب یہ آیا تو یہ ان کی اتنی شان و شوکت تھی، اتنی زیادہ ایسے انہوں نے چوغے پہنے ہوئے تھے، اتنے خوبصورت لباس تھے، اور جو چادریں انہوں نے اوڑھی ہوئی تھیں کہ دیکھنے والا بھی دیکھ لیتا تھا، کہ دیکھ کے کہہ رہا تھا کہ ہم نے ایسی شان تو کسی بھی، جو بھی وفد آئے ہیں، جتنے ڈیلیگیشنز آئے ہیں، کبھی بھی نہیں کسی کی اتنی شان دیکھی۔ تو ظاہر ہے اتنے امیر کبیر ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ چکے تھے جب یہ وفد مسجد میں داخل ہوا، اور ان لوگوں کی بھی نماز کا وقت ہو گیا تھا، تو یہ وہیں مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو نماز پڑھنے دو، کچھ نہ کہو ان کو، تو مشرق کی طرف منہ کر کے انہوں نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد جو ان کے جو وہ جو لیڈر تھے نا، ان میں ایک جو میں نے آپ کو بتایا عاقب تھا اور ایک ایہم تھا، سید ایہم، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے جواب دیا ہم تو پہلے سے ہی اسلام لا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم غلط کہتے ہو، تم مسلمان نہیں ہو، اسلام قبول کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو پہلے سے اسلام والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، تم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہو، صلیب کی پرستش کرتے ہو، خنزیر کھاتے ہو۔ کہنے لگے اچھا بتاؤ، اگر عیسیٰ کا باپ خدا نہیں ہے تو ان کا باپ اور کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ ہمارا رب حی ہے، زندہ ہے، اس کو موت نہیں ہے، اور عیسیٰ پر موت آئے گی۔ اس وفد والوں نے کہا بے شک ایسا ہی ہے۔ فرمایا کیا تم جانتے نہیں ہو ہمارا رب ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے، نگرانے کل ہے اور رزاق ہے۔ انہوں نے کہا کہ جانتے کیوں نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عیسیٰ کے قابو میں بھی وہ ساری چیزیں تھیں، ان جو یہ جو ابھی مینشن ہوئی ہیں، ان چیزوں میں سے کوئی چیز تھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم کو علم نہیں ہے کہ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم جانتے ہیں یہ بات۔ فرمایا تو کیا عیسیٰ بھی سوائے اپنے جو ان کے پاس علم تھا اس کے سوائے ان میں سے کچھ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا ہمارے رب نے عیسیٰ کی شکل ماں کے پیٹ کے اندر جیسی چاہی بنا دی، اور ہمارا رب نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ وفد والوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ فرمایا تم کو اتنی بات سمجھ نہیں آتی کہ عیسیٰ کو ماں نے اپنے پیٹ میں اس طرح رکھا جس طرح عورت بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور اس طرح جنم دیا جس طرح عورت جنتی ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح غذا دی گئی جیسے بچے کو غذا دی جاتی ہے، عیسیٰ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، پیشاب اور پخانہ بھی کرتے تھے۔ اہل وفد نے کہا ہم یہ باتیں جانتے ہیں۔ فرمایا تو عیسیٰ تمہارے دعوے کے مطابق اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد یہ وفد والے خاموش ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی شروع کے یہ 83 آیات جو ہے نا یہ نازل فرمائی۔ اب اس میں سے پہلی جو 32 آیات ہیں یہ تو تمہیدی ہیں، جیسے کوئی چیز تمہید باندھی جاتی ہے نا، کسی کوئی ایک خطاب ہوتا ہے تو تمہید باندھی جاتی، پھر اس کے بعد بات کی جاتی، تو پھر اس کے بعد کی 31 آیات میں نصارہ سے خطاب ہے۔ تو یہ آیات اب ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی، یہ کیا کہتی ہیں ہمیں۔ الف لام میم، الف لام میم حروف مقطعات، ان کا معنی سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں جانتا کہ ان الفاظ کا، ان حروف کا معنی کیا ہے، کیونکہ یہ ایسے حروف ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو، یہ جو قرآن پاک ہے، اس میں جتنے بھی الفاظ ہیں وہ انہی جو حروف ہیں ان سے مل کے بنے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی انسان انہی حروف سے ایسا کلام بنا کے نہیں لا سکا، آج تک نہیں لا سکا۔ یہ چیلنج ہے، تمہارے پاس بھی یہی الفابیٹس ہیں، لے کر آؤ تم اپنے پاس سے کوئی کلام ایسا بنا کے لے آؤ، نہیں بنا سکتے۔ قرآن پاک کی 29 سورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہیں، 29 سورتیں، اور چھ ایسی ہیں ان میں الف لام میم سے ہی بات شروع ہوئی ہے. تو یہ سمجھ لیں کوڈ ورڈز ہیں اللہ تعالیٰ کے جن کا معنی کوئی نہیں جانتا. بے شک بعض تفسیروں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ لکھے ہوتے ہیں کہ الف سے ہو سکتا ہے یہ ہو لام سے, لیکن یہ ان کے اپنے یعنی اپنی رائے ہو سکتی ہے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معنی نہیں بتایا تو ہمیں نہیں معلوم کہ ان کا معنی کیا ہے, اس لیے ہم ان کو ایز اٹ از ہی مان جائیں. الف لام میم. اللہ, اللہ تعالی. اب اللہ یہاں پہ یہ لفظ آیا اور اس کے بعد ساری جو آگے کی آیات ہیں نا اسی اللہ کے بارے میں ہے, اسی کا تعارف ہے, اس کی عظمت ہے بیان کرتی. وہ اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہوا, کوئی الہ نہیں ہے مگر وہی الہ ہے. الہ کوئی اور نہیں ہے. الہ کون ہوتا ہے؟ جو حاجت روا ہو, جو مشکل کشا ہو اور اس کی طرف انسان رجوع کرتا ہے اپنی ہر مشکل کے لیے, اس کو کہتے ہیں الہ. جیسے بچہ ماں کی طرف لپکتا ہے نا ہر چیز کے لیے, ماں کی طرف بھاگتا ہے. اس کو تکلیف ہے تو ماں کی طرف جائے گا, اس کو کھانا چاہیے تو ماں کی طرف جائے گا, پانی چاہیے تو ماں کی طرف جائے گا, حفاظت چاہیے تو ماں کی طرف جائے گا, ڈرے گا تو ماں کی طرف بھاگے گا. اسی طرح الہ وہ ہے جس کی طرف انسان اپنی ہر ضرورت کے لیے بھاگتا ہے. کوئی تکلیف ہوتی ہے اس کی طرف بھاگتا ہے. اور اگر آپ کسی اور کی طرف بھاگتے ہیں اپنی ضرورتوں میں, اپنی تکلیفوں میں, اپنی پریشانیوں میں, کسی قبر کی طرف بھاگتے ہیں یا کسی ایسے انسان کی طرف بھاگتے ہیں جس کو آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ یہی ہے جو میرے کام بنائے گا, میری بگڑی بنائے گا, اسی کے ہاتھ میں ہے سب, تو آپ نے تو اس کو الہ بنا لیا نا, اسی لیے تو وہ شرک ہے پھر. سمجھ آئی بات؟ الہ کا معنی تو سمجھے نا پہلے. الہ کا معنی آپ کو سمجھ آئے گا تو پھر آپ کو انشاءاللہ یہ سمجھ آئے گی. ہم کہہ تو دیتے ہیں نہیں کوئی معبود نہیں, کوئی معبود, او بھائی معبود کا معنی بھی تو سمجھو. الہ کون ہوتا ہے جس کی طرف انسان یہ اپنی ساری حاجتیں لے کر جاتا ہے؟ اگر آپ اپنی حاجتیں کہیں اور لے کر جا رہے ہیں تو آپ نے ان کو الہ بنایا ہوا, پھر لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہوا؟ آپ تو کہتے ہیں لا الہ, نہیں ہے کوئی الہ, کوئی اور الہ ہے ہی نہیں. الہ ہوا سوائے اس کے, کس کے؟ وہ اللہ جس کی بات ہو رہی ہے, اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. کیوں اپنی حاجتیں لے کر جاتے ہو کہیں اور؟ اور الہ کا دوسرا معنی کیا ہے؟ وہ ہے جس سے والہانہ محبت ہو, محبوب حقیقی, اس کو الہ کہتے ہیں. نمبر تھری الہ کا معنی الہ یلیہو سے, یعنی جس کو دیکھ کے عقل حیرت زدہ رہ جائے, جس کی حقیقت کو کوئی دیکھ کے کیا مطلب, اس کو کوئی جان ہی نہیں سکتا. وہ ایسی ہستی ہے جس کی بات, جس کی صفات, وہ بھی انسان کو حیرت زدہ کرتے. تو یہ تینوں ہی معنی ہیں اس کے الہ کے. سمجھ آئی؟ وہ ذات کیسی ہے؟ الحی ہے اور القیوم ہے. یہ وہ عقیدہ ہے. اگر آپ کا یہ عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ شرک ختم ہو جائے گا. یہ بیس ہے ہمارے عقیدے کی. ایک تو یہ بھی بات سمجھ لیں کہ آپ کو پتہ ہے نا اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جن کے ذریعے جو بھی دعا کی جاتی وہ قبول ہوتی ہے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں کہ اسم اعظم کون سے ہیں. بہت سارے اسماء آپ پڑھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے, اسم اعظم ان میں سے کون سا یہ نہیں بتایا گیا. لیکن ہنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. وہ یہ ہنٹ دیا ہے کہ وہ نام جو ہے نا وہ اسم اعظم تین صورتوں میں ہے, البقرہ, آل عمران اور طہٰ میں. اور اللہ تعالیٰ اجر دے ان لوگوں کو جنہوں نے دین میں محنتیں کی تو انہوں نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ کون سا ہے وہ نام جو ان تینوں صورتوں میں آتا ہے. ظاہر ہے پھر وہی ہوگا اسم اعظم, کون سا ہے کامن. اور تو انہوں نے دیکھا کہ الحی اور القیوم یہ ہے نام جو اللہ تعالیٰ کا ان تینوں صورتوں میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہی اسم اعظم ہو، اس لیے یا حیو یا قیوم کہہ کے دعا کرنی چاہیے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا نستغیث، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس لحاظ سے بہت، کیونکہ یہ نام جو ہے نا یہ صفات کسی میں بھی نہیں ہو سکتی، کسی میں بھی نہیں ہو سکتی، یہ خاص اللہ تعالیٰ کی ہی صفات ہے کہ وہ حی ہے، وہ ہستی ہے جو زندہ ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، باقی سب کو موت آ جانی ہے لیکن اس ہستی کو کوئی موت نہیں ہے، اور قیوم ہے، قیوم یعنی جو قائم ہے اور قائم رکھنے والی ہے۔ دیکھیں جتنی بھی کائنات میں اس اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں نا، وہ اگر آج آپ کو قائم نظر آتی ہے نا تو ان کو قائم رکھنے والا کوئی ہے تو وہ قائم ہے، سمجھائی؟ ان کو سروائیول دینے والا کوئی ہے تو وہ سروائیو کر رہی ہیں، ادروائز وہ سروائیو نہیں کر سکتی۔ سورج ہے، چاند ہے، چاہے آپ لیونگ تھنگس لے لیں، نان لیونگ تھنگس لے لیں، اس دنیا میں یا اس جتنی مخلوقات ہیں، دنیا میں تو بہت پھر لمیٹڈ چیز ہو جاتی ہے نا، جتنی مخلوقات ہیں ان کو اللہ نے قائم رکھا ہوا ہے، تو اس نے پیدا بھی کیا، زندگی بھی دی اور زندگی دے کے چھوڑ نہیں دیا، پھر ان کو قائم رکھنے کے لیے انتظام بھی کیے، ٹھیک ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی زمین میں چلنے پھرنے والا ایسا نہیں ہے مگر اللہ کے ذمے اس کا رزق ہے، اللہ اس کو رزق دینے والا ہے، یعنی ہر ایک چیز کی جو ضروریات ہے نا، رزق میں صرف کھانا پینا نہیں آتا بلکہ جو بھی ان کے لیے نیڈز ہیں ان کی سروائیول کی، وہ اللہ نے ان کا انتظام کیا ہوا، اس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے، چاہے وہ کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، رہنا ہے، کہیں رہائش ہے، ہر چیز کا اہتمام۔ تو وہ قائم رکھنے والا ہے، اگر وہ قائم نہ رکھے تو کوئی قائم رہ نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس چیز کو آپ اس میں بھی دیکھیں کہ جب وہ وفد نجران آیا ہوا ہے تو اس کے سامنے جب یہ آیات رکھی جا رہی ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو نفی ہو گئی نا، عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے اس کا مطلب، کیونکہ اللہ وہ ہے جو حی بھی اور قیوم بھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو تم خود مانتے ہو یہ بات کہ وہ تو یہ ان لوگوں کا تو عقیدہ یہی ہے نا کہ وہ سولی پہ چڑھا دیے گئے تھے، ہم مانتے ہیں کہ نہیں وہ سولی نہیں چڑھے تھے، لیکن یہ تو مانتے ہیں، تو حی اللہ تعالیٰ حی ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو تو تمہارے عقیدے کے مطابق ان کو تو موت آ گئی تھی، تو وہ حی ہے، زندہ ہے، اس کو تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ کبھی اونگ نہ کبھی نیند بھی نہیں آتی، اونگ اور نیند سے پاک ہے، اس لیے کہ جو اگر نگران ہو اس کی آنکھ لگ جائے، موت تو دور کی بات ہے، موت تو دور دور کی بات ہے، اگر صرف ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھ لگ جائے تو سوچو کتنا نقصان ہو۔ کوئی بھی نگران ہے نا کسی جگہ کا، کوئی کسی چیز کو، جگہ کو یا کسی چیز کو واچ کر رہا ہے، اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کی حفاظت سے چوک جائے، جو اس کو چلا رہا ہے وہ بے خبر ہو جائے، سو جائے، اونگ بھی غفلت ہے، غافل ہو جائے، تو بتائیں وہ چیز تو ضائع ہو جائے گی، چور اس کو لے جائیں گے، ہے نا؟ تو اب آپ دیکھیں کائنات ہے اتنی بڑی، جس میں اتنا سینسٹیو نظام چل رہا ہے کہ اتنے بڑے بڑے ستارے، سیارے کتنی سپیڈ سے گھوم رہے ہیں، اس کا تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اوپر اتنا زیادہ ٹریفک ہے، اب اس ٹریفک میں کوئی ٹکرا نہیں رہا، اس ٹریفک سے سارے ٹکرا کے، دو بھی ٹکرا جائیں تو نظام ختم ہو جائے، کوئی ٹکرا نہیں رہا، اتنی ہارمنی ہے، اتنی سکون سے سب چل رہا ہے، تو کیا کوئی قائم رکھنے والا ہے، یا خود ہی چل رہے ہیں سارے، ان کی اتنی عقلیں ہیں اور اتنی ان کی سمجھیں ہیں کہ وہ خود ہی سب کچھ ہو رہا ہے، ایک گاڑی تو چھوٹی سی آپ کی بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتی، کوئی پیچھے بیٹھنا پڑتا ہے، تو وہ یہ پورا نظام ایسے ہی چل رہا ہے، ایک اس کا چلانے والا ہے۔ تو جب انسان کو اس چیز پہ یقین ہو جاتا نا، اور یہ صرف انفارمیشن لینے سے نہیں ہو جاتا، یہ آپ کے اندر یقین ہونا چاہیے، آپ کا بلیف ہونا چاہیے، کہ جب آپ کا یہ بلیف بن جائے گا نا، تو آپ پھر سوائے اللہ کے کسی اور سے نہیں مانگیں گے، اس لیے کہ حی تو اللہ ہے، حی تو وہ ہے، حی سے مانگنا چاہیے نا، مردہ سے کیسے مانگ سکتے ہیں آپ؟ اور ہم کیا کرتے ہیں، اس زندہ کو چھوڑ کے جا کے مردوں سے مانگتے ہیں، کتنا بڑا ظلم ہے یہ، ہاں؟ اس الحی سے نظریں ہٹا کے وہ جن کا وجود ہی نہیں ہے اب اس دنیا میں، ان کے پاس جا جا کے اپنی فریادیں کرتے ہیں اور رونے روتے ہیں۔ اقبال نے صحیح کہا نا، پھر بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، یہی تو ہے کافری، تم اپنے آپ کو چاہے کتنا بھی مسلمان کہو، یہ اور شرک کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا وفد نجران سے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، کہ تم کہتے ہو کہ ہم تو پہلے ہی اسلام لا چکے، ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں، تو پھر عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کیسے کہتے ہو؟ تو کیا وہ نہیں جھوٹ بولتے جو قبر والوں کو، قبر کے اندر دفن لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس پاورز ہیں، سمجھتے ہیں کہ کائنات میں چلانے میں ان کا بھی کوئی اختیار ہے، اور یہ ابدال اور یہ وہ بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کوئی ان کے اندر سے ہواؤں کو چلاتا ہے، اور کوئی سمندروں کے اوپر ہے، اس کو اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اور کسی کی ڈیوٹی کہیں اور آندھیوں کے اوپر ہے، اور کسی کی ڈیوٹی بارشوں کے اوپر ہے، اس طرح کے عقیدے رکھنے لگ جاتے ہیں، اور کوئی اولاد بھی دیتا ہے، استغفر اللہ ربی۔ حی کا عقیدہ اگر آپ کے اندر آ گیا نا، یہ عقیدہ دل میں بیٹھ گیا، کبھی غیر اللہ کے آگے آپ نہیں جھکیں گے، کبھی غیر اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، میں اس کو زندہ کو اور قائم رکھنا ہے جس نے ساری کائنات کو قائم رکھا ہے، اس کو چھوڑ کے اور اس انسان سے مانگوں جو اتنے تھوڑے سے ٹائم پیریڈ کے لیے وجود میں آیا اور پھر ختم ہو گیا، کیا کوئی جائے گا پھر ایسے خداؤں کے پاس؟ خدا ہی کہیں گے نا ان کو، ظاہر ہے وہ الہ ہی بن گئے نا، جو ان کے پاس جب ضرورتیں لے کر جاتے ہیں تو آپ شاید مائنڈ کریں کہ کیوں ان کو خدا کہا جا رہا ہے، خدا ہم خود ہی بنا لیتے ہیں ان کو، جب ان کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا یہ بناتے ہیں نا، تو ان کو خدا ہی بنا دیتے ہیں، کیونکہ الہ کا مطلب ہی یہ ہے، حاجت روا، مشکل کشا۔ اچھا، پھر نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل کیا کتاب کو، الکتاب کو، الکتاب کون سی ہے؟ القرآن، یہ باقی کتابوں کی طرح نہیں ہے نا، اس کے ٹاپکس بھی ڈفرینٹ ہیں، اس کا پرپس بھی ڈفرینٹ ہے باقی ساری کتابوں سے، تو اس کو حق کے ساتھ بھیجا، اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا اتارا، ضرورت کے مطابق اتارا، دیکھیں تقریباً 23 سال میں یہ اتری ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو آہستہ آہستہ اس قرآن کو اتارا، یہ اس الہ کا جو حی اور قیوم ہے، اس کا ایک بہت بڑا احسان ہے انسانیت کے اوپر، کہ اس نے انسانوں کو پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ آپ جو مرضی کرتے رہو، اور اس کے بعد ان کو مار کے پھر اپنے سامنے کھڑا کر لیتا اور کہتا کہ اب میں تمہیں سزا دوں گا، تم نے صحیح کیوں نہیں کیا، تم دنیا میں غلط کیوں چلتے رہے، یہ نہیں اس نے کیا، اس نے انسان کو گائیڈ کیا، دیکھو ایسے کرنا ہے، ایسے چلنا ہے اور ایسے نہیں چلنا، اگر ادھر کو چلے تو یہ عذاب ہو سکتا ہے، اور اگر یہ راستہ اختیار کیا جو بھلائی کا ہے تو یہ تمہیں ریوارڈ ملے گا، تو کتنی ہماری آنکھیں کھول دی نا اس نے، اگر نہیں بتایا ہوتا تو ہمیں کیسے پتا چلتا صحیح راستہ کیا اور غلط راستہ کیا، تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں گائیڈنس دی، اس نے ہماری آنکھیں کھول دی اس دنیا میں، تو اس نے نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ، حق کے ساتھ نازل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ کتاب جو بھی پیغام لائی ہے نا وہ حق ہے، ایک تو مطلب یہ ہے، بالکل ٹروتھ ہے، بالکل صحیح بات ہے، نمبر ٹو اس کا مطلب کیا ہے، فیصلہ کن ہے یہ، فیصلہ کن بات کر رہی ہے، انہ لقول فصل وما ہوا بالحضر، کہ یہ فیصلہ کرے گی، دنیا میں بھی قوموں کا فیصلہ کرتی ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھائے گا اور عروج دے گا، اور اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے ان کو ذلیل و خوار اور رسوا کرے گا۔ یہ حدیث دیکھ لیں آپ، اور آج امت مسلمہ کی حالت بھی دیکھ لیں۔ حدیث نے آپ کی آنکھیں کچھ کھول لی؟ دوبارہ آپ کو بتاتی ہوں، اللہ اس کتاب کے ذریعے، اس کے تھرو قوموں کو اٹھائے گا، ان کو عروج دے گا، اور اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے ان کو ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا۔ آج کس حالت پہ ہم کھڑے ہیں؟ یعنی اسی کتاب کی وجہ سے قوموں کی تقدیروں کے فیصلے ہوں گے، کس نے اوپر جانا اور کس نے نیچے جانا، اور قیامت کے دن تو اسی کی بیس پہ تو فیصلہ ہوگا۔ دیکھیں مثال کے طور پہ، اب جو یہ کتاب کہتی ہے کہ ربا والے جو ہیں اس دن کھڑے ہوں گے، تو ایسے بابلے ہوتے جیسے کسی کو شیطان نے چھو دیا ہے، اس طرح سے کھڑے ہوں گے، تو یہ اس نے فیصلہ دے دیا، یہ اس دن ایسا ہی ہوگا وہاں پہ۔ تو یہ فیصلہ کرنے والی ہے، جو یہ کام کرے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا، فلاں کے لیے عذاب ہوگا، تو وہ یہ اس نے فیصلہ دے دیا، کتاب فیصلہ کر رہی نا، تو یہ حق کے ساتھ ہے۔ پھر مصدقن، تصدیق کرنے والی ہے، کون تصدیق کرنے والی ہے؟ الکتاب کی بات ہو رہی ہے نا، الکتاب نمبر ون نے اس کی کیا خصوصیت تھی کہ بالحق حق کے ساتھ آئی ہے، نمبر ٹو مصدقن تصدیق کرتی ہے، ویریفائی کرتی ہے، کس کو ویریفائی کرتی ہے؟ لما بین یدیہ، جو اس کے سامنے ہے، سامنے کا مطلب کیا ہے؟ جو پاسٹ میں آیا، پاسٹ میں کون سی کتابیں آئیں، کیا آیا پاسٹ میں؟ تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، اور صحف آئے، جو بھی پاسٹ میں آئے ان کی تصدیق کرنے والی، ان کو ویریفائی کرتی ہے۔ کیسے ویریفائی کرتی ہے؟ سوچے، دیکھیں اس کتاب نے ہمیں بتا دیا کہ ان کتابوں میں سے کون سی چیزیں ہیں جو واقعی اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اور کون سی ہیں جو لوگوں نے چینجز کر دی ہیں۔ جو یہ کتاب جیسے جیسے بتائے گی، اگر وہی چیز وہاں پہ سیم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح ہے، اور اگر کوئی اس کو کنٹروڈکٹ کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز انہوں نے خود اپنی طرف سے ہی شامل کر لی۔ ٹھیک ہے، تو قرآن اس چیز کا، یعنی اور دوسرا یہ بھی بات، ہاں ایک اور، جو بھی پیشین گوئیاں ان کتابوں میں کی گئی تھیں نا، جیسے مثال کے طور پہ کہ ایک پیغمبر آئے گا، ایک آخری نبی آئے گا، تو ان پروفیسیز کو ٹرو کس نے کیا، فلفل کس نے کیا؟ قرآن نے۔ ٹھیک ہے، سچا ثابت کر دیا نا وہ ساری پروفیسیز، ساری پیشین گوئیاں ٹرو ہو گئی۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور نازل کی اس نے تورات اور انجیل، اللہ تعالیٰ نے ہی تورات اور انجیل کو نازل کیا۔ اب قرآن کے بارے میں آیا نزلہ، کیونکہ وہ جو آہستہ آہستہ نازل کیا، اور تورات اور انجیل تو ایک ہی دفعہ نازل ہو گئی تھی، ایک ہی دفعہ آ گئی تھی۔ تھوڑا سا تورات اور انجیل کے بارے میں بھی آج بات کر لیتے ہیں۔ تورات ہیبرو کا ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے شریعت، ہدایت یا لاز، اور آج اس کو کیا کہتے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ، جو آپ دیکھتے ہیں نا کبھی لائبریری میں جائیں یا اس میں، تو اولڈ ٹیسٹمنٹ یہ جس کو کہتے ہیں نا وہ تورات ہے، اور انجیل، انجیل کا مطلب ہے خوشخبری، بشارت، یہ یونانی زبان کا ورڈ ہے، گریک ہے، جس کو کہتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ۔ اور یہودی جو ہیں وہ صرف اولڈ ٹیسٹمنٹ کو مانتے ہیں، ظاہر ہے وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں، تو پھر انجیل کو کہاں مانیں گے۔ اور کرسچن جو ہے نا وہ اولڈ اینڈ نیو دونوں کو مانتے ہیں۔ اولڈ میں 39 بکس ہیں، اور ان میں سے کچھ کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اوتھینٹک ہیں، بہت تھوڑی کوئی۔ انجیل یہ عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، مگر آج کے وقت میں جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے جس کو یہ انجیل کہتے ہیں، بائبل کہتے ہیں، یہ چار کتابوں پہ مشتمل ہے، چار کتابیں ہیں، اور یہ نام بھی ان کے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، متی، مرکز، لوکا اور یوحنا، یہ چار ان کے نام ہیں۔ اچھا، اب یہ جو چار کتابیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بھی बाद लोगों ने इनको लिखा था। आज लोगों को ये बातें तो बहुत समझ आती हैं कि नहीं जी हदीस तो जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद लिखी गई, तो हम क्यों हदीस को माने। लेकिन ये नहीं देखते कि ये इनकी जो किताबें हैं वो तो बहुत बाद में लिखी गई। हमारे पास तो कुरान है जो मोस्ट ऑथेंटिक है, इसमें कोई चेंज नहीं आई। मगर इनकी तो जब पहली किताब थी ना वो 65 AD में लिखी, जिसको आफ्टर डेथ कहते हैं, 65 ईयर्स के बाद लिखी गई। तो उसमें क्या लोगों के हाफिजों से लिखी गई या इधर उधर से लेके उनके लिखी गई। और तौरात जो है वो भी डिफरेंट सहीफे हैं उनका, जिनके डिफरेंट नाम है, उनको एक जगह गैदर कर दिया गया तो उसको तौरात कहते हैं। अंजील भी इसी तरह, लेकिन दोनों को ही बाइबल कहते हैं। या आज जो है ना बाइबल जो ये कहते हैं ना वो तौरात और अंजील दोनों को ही कहते हैं। अब मैंने आपको बता दिया ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट में फर्क क्या है। अच्छा, अब इनके जो मानने वाले हैं ना वो खुद ये बात का इतराफ करते हैं, खुद कन्फेस करते हैं कि ये खुदा के अल्फाज नहीं है, ये वो खुद मानते हैं। ये क्योंकि उन पैगंबरों के ज़माने में लिखी ही नहीं गई, बाद में लिखी गई। इवन जो तौरात है उसका तो हाल ये हुआ कि यानी 1000 तकरीबन कबले मसीह में लिखी गई सबसे पहले, और मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना 1300 BC का, तो समझ लें 200-300 ईयर्स के बाद लिखी गई। फिर बाद में इसको बुख्त नसर जब आया था उसने हमला किया था, इसको जला भी दिया गया था। तो फिर लोगों ने अपने हाफ़से से लिखी जो भी उनकी मेमोरी थी। फिर किसी एक ने थोड़ी लिखी, किसी एक ने हाफ़से से लिखी, किसी ने कुछ तरह, और एक ज़माने में तो ये बिल्कुल ही गुम हो गई थी। तो इन लोगों की देखें रिलीजन्स की जो बेस है ना, बेस वही इतनी वीक है, जहां पे बेस ही जो फाउंडेशन ही वीक हो तो वहां पे दीन का क्या हाल होगा। जब यही शक पड़ जाए, पता नहीं अब ये बात, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला हमें शक में पड़ने से महफूज रखे हमेशा। लेकिन खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता किसी को भी अगर ये शक हो जाए कि पता नहीं ये आयत हो सकता है कि कुरान में ना हो, लेकिन ये ऐसे ही लिख दियो किसी ने, तो क्या हाल होगा, अमल का क्या हाल होगा। शक जहां पे आ गया वहां पे इंसान चल ही नहीं सकता आगे। लेकिन इन लोगों को देखो, सिर्फ अपने बिलीफ की वजह से ना आप ये आगे इन किताबों को कैसे प्रिंट करते हैं, कैसे बांटते हैं, कैसे इनको इतना इसके लिए मेहनत करते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, लोगों को देते हैं, हर एक लैंग्वेज में इन्होंने तर्जुमे कर रखे हैं, हर लैंग्वेज में। और वो जिनके पास वो किताब है जो ला रईबा फी है, वो उसके लिए कुछ करने को तैयार ही नहीं, वो तो सोए ही पड़े हैं, पता नहीं कब उठेंगे। तो इसी वजह से आप देखें इन लोगों की बाइबल्स के ऊपर, इसके ऊपर कहीं फलां का वर्जन है, ये फलां का वर्जन है, ये फलां का वर्जन, इस तरह लिखा होता है। हमारे कुरान में कहां पे लिखा हुआ है कि ये फलां का वर्जन, अल्लाह माफ करे ये उसका है। हाँ, ये जरूर लिख दिया जाता है अगर तर्जुमे वाला है कि भाई तर्जुमा इसका फलां ने किया। तो आप ये देखें कि उनके पास क्या चीज़ है, उनकी तो बेस ही इतनी वीक है कि उसके अंदर ही नहीं पता कि कहाँ से ये। और ये बात जाहिर है हिस्ट्री की बात है, ये तो कोई ऐसे ये नहीं है कि हम मुसलमान हैं तो इसलिए हम कह रहे हैं, नहीं ये तो इनकी हिस्ट्री की बात है। इनको खुद भी पता है कि इनकी किताबों के साथ ये सलूक हुआ है, और ये फ़लाँ ने लिख दी और ये फ़लाँ ने लिख दी। तो ये बताएं फिर भी वो इसको लेके चल रहे हैं, फैला रहे हैं, तो हम क्यों सोए में, और हम में क्यों नहीं इतनी ताकत है कि हम उठ के ये कहें कि हमारी किताब जो है ना ये ऑथेंटिक है, इसमें एक लफ्ज भी कोई ला के प्रूव कर दे कि ये बाद में शामिल किया गया या चेंज किया गया। ओवर द ईयर्स 1400 ईयर्स गुजर गए, एक हर्फ भी चेंज नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया दिया मिन कबल हुदन लिन्नास, ये इससे पहले थी हिदायत लोगों के लिए, कौन, तौरात और इंजील। किससे पहले थी, किससे पहले थी हिदायत, اب یہاں پہ یہ نہیں نا بتایا گیا، اب اس میں ڈفرینٹ سینیریوز ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہاں پہ یہ بات کہی گئی ہو کہ قرآن سے پہلے یہ ہدایت تھی، اب جب قرآن آ گیا تو یہ ہدایت نہیں ہے. نمبر ٹو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ ہدایت تھی، اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں تو آپ ہدایت کا پیغام لے آئے ہیں، جو لیٹسٹ ورژن ہے، موسٹ اوتھینٹک ہے. نمبر تھری، من قبلو کا مطلب کیا؟ جب ابھی ان میں چینجز نہیں کی گئی تھی تو تب یہ ہدایت تھی لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آل تھری میننگز ہو سکتے ہیں اس کے، آل تھری میننگز ہم لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کب ہدایت تھی اب آپ سے پوچھا جائے تو یہ تینوں معنی. تو ان کتابوں کا بھی اس کا مقصد مطلب ہے کہ مقصد کیا تھا، پرپس کیا تھا ان کتابوں کا؟ لوگوں کی گائیڈنس. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجی تھی یہ کتابیں. اور ہم کس تورات اور انجیل کو مانتے ہیں؟ یا آج والی کو؟ نہیں، آج والی کو نہیں ہم مانتے، کیونکہ یہ تو چینج کی گئی ہے. ہم اس کو مانتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، اس تورات اور انجیل کو ہم مانتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے ہدایت تھی. اور یہ جو قرآن ہے یہ لاسٹ ایڈیشن ہے اللہ کی طرف سے، یہ فرسٹ ایڈیشن سیکنڈ ایڈیشن ہوں گے، یہ لاسٹ ایڈیشن ہے. اور وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اس نے نازل کیا فرقان. فرقان کیا ہے؟ فرقان، پہلے تو اس ورڈ کو سمجھے. فرقان فاروقاف سے فولان کے وزن کے اوپر ہے، یعنی فرق کرنے والا. فرق کس میں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرقان بھی نازل کیا. فرقان کس کو کہا جا رہا ہے؟ تورات اور انجیل کو تو نہیں کہا جا رہا، کیونکہ وہ تو ابھی ان کا ذکر گزرا ہے. اس فرقان کو یعنی قرآن مجید کو بھی نازل کیا. اور یہاں پہ انزل آیا ہے قرآن کے لیے، یعنی ایک دفعہ میں کہاں سے نازل کیا تھا؟ لوح محفوظ تھے آسمان دنیا تک. اور نزلہ کب ہوا تھا؟ جب آسمان دنیا سے دنیا میں اس زمین کے اوپر 23 سال میں آتا رہا. تو قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کو بھی اللہ نہیں اتارا لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور فرقان کو بھی اللہ نہیں اتارا. ان تینوں کتابوں کو اللہ نے ہی اتارا ہدایت کے لیے. اور فرقان فرق کرنے والی، کہ انسان کو جو سوجھ بوجھ ہے نا راستے کی، وہ یہ فرقان دیتا ہے کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا. یہ ہے بدی، یہ ہے نیکی، یہ ہے حق، یہ ہے باطل، یہ ہے حلال، یہ ہے حرام. فرق کر دیتی ہے نا، ڈفرنس بتاتی ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ انسان کو حق اور باطل میں امتیاز کی صلاحیت پیدا کر دیتی ہے. آپ دیکھیں جب آپ قرآن کی طرف آ گئے، اس کے بعد سے چیزیں آپ کے سامنے کتنی کلیئر ہوتی جاتی ہیں نا، انسان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے فرقان نازل کیا. ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات سے. وہ ذات جس نے یہ کتابیں نازل کی اور اس کے بعد لیٹسٹ ایڈیشن اس نے فرقان نازل کیا، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی آیات سے کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں. کفر کا ورڈ نا شکر کے اپوزٹ ہے، ایک ہے شکر ایک ہے کفر. شکر کیا ہے؟ کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو آپ اس کے احسان مند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دل سے احسان مند ہوتے ہیں، پھر زبان سے بھی آپ تھینک یو بولتے ہیں اس کو. اور کفر کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر اپنے محسن کے لیے کوئی احسان مندی نہ ہو، نہ دل میں جذبات آئے نہ زبان سے وہ بولے. اور بعض دفعہ یہ تکبر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. یہ دو ورڈز نا ایک دوسرے کے الٹ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت عطا کی جو سب نعمتوں سے زیادہ قیمتی نعمت ہے، اور کچھ لوگ اتنی بڑی جو اللہ کی نعمت ہے اس کی ناقدری کرتے ہیں. اس کی ناقدری کا ایکسٹریم لیول جو ہے نا وہ کیا ہے؟ کہ اس کو مانتے ہی نہیں، کہتے ہم نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ناقدری تو ہمارے مسلمانوں میں بھی ہوتی ہے جب اس قرآن کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور اس کا دل کے اندر یہ ہے ہی نہیں ہے احسان مندی کہ اللہ تو نے میرے لیے اتنی بڑی نعمت اتاری ہے، اس کا احساس ہی نہیں ہے. آج سارے لوگ کہتے ہیں, مسلمان سب کہتے ہیں قرآن ہے, قرآن میں ہمارے مسئلوں کا حل ہے, فلاں ہے. کسی مسلمان سے بھی پوچھ لو, قرآن سے ہمیں بڑی محبت ہے, لیکن قرآن ان کے گھر میں کتنا کھولا جاتا ہے, کتنا پڑھا جاتا ہے, کتنا سیکھا جاتا ہے, کتنا وقت قرآن کے ساتھ گزرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ کیا اس کی اس نعمت کی احسان مندی ہے یا ناقدری ہے؟ اگر اس کی قدر ہوتی نا تو اس کو سینے سے لگا کے رکھتے. سینے سے کیسے مطلب, اس کے ساتھ وقت گزارتے, اتنا لگاؤ ہوتا, اتنی محبت ہوتی اس سے. اب ظاہر ہی بات ہے کہ ہم ایک ناقدری کے لیول پہ تو ہیں, مگر یہاں پہ ایکسٹریم پہ چلے گئے کہ جن لوگوں نے انکار ہی کر دیا کہ ہم نے ماننا ہی نہیں کہ اللہ کی آیات ہے, لہم عذاب شدید. یہ یاد رکھو, ان کے لیے بہت شدید عذاب ہے. اچھا اب دیکھ لیں آپ یہاں پہ کون آئے ہوئے ہیں. وفد نجران کا بھی ذہن سے نہ نکالیے گا, وہ سامنے بیٹھے ہوئے, ان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھ لو جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں, کفر کرتے ہیں, ان کے لیے شدید عذاب ہے. اور اللہ تعالیٰ یاد رکھنا, واللہ عزیز ذو انتقام, اللہ غالب بھی ہے, انتقام لینے والا بھی ہے. اب یہ جو بیٹھے ہوئے لوگ, ان کو کیا ایسا کہا جانا چاہیے؟ ہم سوچتے ہیں کہ جب ہم تبلیغ کر رہے ہوں, جب دین کی دعوت دے رہے ہوں, تو پھر ہم نے بہت پولائٹ, بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے. بالکل صحیح بات ہے, مگر وہ ان کے لیے ہے جو نائیو لوگ ہیں, جو جاہل ہیں, جن کو ابھی کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یہ وہ لوگ تھے جو ان کا میں نے آپ کو بتایا علماء بڑے بڑے, دے نیو فرام دیر ہارٹس کہ کیا چیز حق ہے, ان کو پتہ تھا, دل میں جانتے ہیں, ان کو ساری بات پتہ ہے. جن لوگوں کو اتنا کچھ پتہ ہے پھر بھی وہ نہیں مانتے, دیکھیں یہ عیسائیوں کے علماء ہیں, کوئی عام تھوڑی لوگ ہیں, انہوں نے اپنی انجیل پڑھی ہوئی ہے. تو اب ان کے سامنے جب حق بیان ہو گیا, صحیح بات آ گئی, پھر بھی اگر یہ نہیں مانتے تو یہ انجام. ان کے لیے یہ نہیں کہا گیا فکر نہ کرو اللہ غفور و رحیم ہے, ٹھیک ہے, ان کو کہا گیا اللہ عزیز ذو انتقام ہے, یاد رکھنا پھر اگر نہیں مانا تم نے. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, یہ اللہ وہ ہے. دیکھیں اب وہ تھا نا اللہ تعالیٰ کی ایک عظمت کے اوپر, اور ایک جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک تمہید باندھی جا رہی ہے. ابھی ان کو ڈائریکٹلی کچھ نہیں بتایا جا رہا, ابھی عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی بات نہیں ہے, مگر اسی تمہید میں ان کو ساری بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ وہ ہے, لا یخفا علیہ شیء فی الارض, کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی اس پہ, جو زمین میں ولا فی السماء, اور آسمان میں کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں. زمین میں کیا کچھ ہے بتائیے, ہمیں تو شاید گننا بھی پڑے نا تو ہم گن ہی نہیں سکتے, کیونکہ کئی چیزوں کا تو ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. روز سائنس کہتی ہے کہ آج یہ چیز سامنے آئی کہ فلاں نے جنگل کے اندر ایک فلاں ہم نے ایسا اسپیشی دیکھا ہے جو کبھی نہیں دیکھا, فلاں مچھلی ڈسکور ہو گئی ہے, یہ مچھلی تو پہلے پتہ ہی نہیں تھی ہمیں, ہے نا. آسمان میں فلاں ستارہ, فلاں سیارہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے, اب یہ ہم نے ایک ٹیلیسکوپ بنا لیا, اب ہمیں اس چیز کا پتہ آج چل رہا ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کے حال سے واقف ہے, ہر ایک کی ضرورت سے واقف ہے, ہر ایک کی جو تکلیف ہے, جو حاجت ہے, جو اس کی جس طرح کی بھی کوئی نیڈ ہے, اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کے حالات کا علم ہے. صرف ان کے ناموں سے واقف نہیں ہے, ہمیں صرف سپیشیز کے نام ہی گننے پڑے نا کہ لیونگ تھنگز کون کون سی ہیں تو نہیں بتا سکتے. ایک ایک کا حال جاننا تو دور کی بات ہے, اور اللہ تعالیٰ کے علم کا حال یہ ہے کہ آپ دیکھیں, اب جو میں بتاؤں گی نا آپ کو, وہ بھی میری محدود چھوٹی سی عقل کے مطابق میں بتاؤں گی, ظاہر ہے کیا کریں ہماری عقلیں اتنی ہیں, تو اب میں آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مثال دے کے بتا دوں گی, لیکن اس ہم نا سمجھ بھی نہیں سکتے اس بات کو, اس کو یہ بھی ہماری عقل سے بھی بیونڈ چیز ہے. تو زیادہ سے زیادہ میں آپ کو اتنی اپنی زبان میں یہ بتا سکتی ہوں کہ ساری کائنات کے کسی درخت سے بھی کوئی بھی پتا گرتا ہے ساری زمین میں, تو اللہ تعالیٰ کے علم میں کون سا پتا گرین ہے, کون سا اورنج ہو گیا, کون سا یلو ہو گیا, کون سا گر رہا ہے, کون سا گرنے والا ہے, کون سا بھی ہوا کے اندر ہی یا نیچے آ رہا ہے، کس پتے کو کس گلہری نے کھا لینا، کس کو کس کیڑی نے چبا لینا، کس پتے کو ہوا نے اڑا کے کہیں لے جانا، کون سا پتا مٹی میں رل گیا، سب اس کے علم میں. اس کا علم اتنا کامل ہے، اتنا کامل ہے. اور ہمیں تو اپنے بارے میں بھی، وہ پتوں کو تو چھوڑیں آپ، ہمیں اپنے بارے میں بھی نہیں پتا کہ ہماری اگلی سانس جو ہے، جس کو ہم اب اتنی آرام سے ابھی لے رہے ہیں نا، کہ یہ جو آرام سے ہم لے رہے ہیں سانس، یہ چند گھنٹے کے بعد کیا آئے گی بھی یا نہیں آئے گی، چند منٹ کے بعد کیا آئے گی یا نہیں آئے گی، یہ بھی نہیں پتا. اپنی سانس ہے نا، اور کتنی ایزی ہے، اس کا تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ کوئی مشکل چیز ہے، لیکن اس کا بھی نہیں معلوم. سبحان اللہ. آپ کو یہ پوچھا جائے کہ آپ کے شہر میں کتنی چونٹیاں، پتہ ہی نہیں. تو ملک میں یا پوری زمین پہ کتنی ہوں گی، وہ کہاں ہمیں پتا ہوگا. اس سے آگے تو بہت بڑی بات ہے، صرف اپنے شہر کی، اپنے علاقے کی یہ بھی نہیں جان سکتے، چھوٹی سی چیز ہے حالانکہ. تو وہ ہر ایک چونٹی کدھر چل رہی ہے، اس کی قدم کدھر پڑ رہے ہیں، کون سی انڈے دے رہی ہے، کون سی ابھی فریاد کر رہی ہے اللہ تعالیٰ سے. ایک چونٹی بھی تو فریاد کرتی ہے نا، اس کی دلیل ہے نا، چونٹی بھی پانی مانگ رہی تھی. کون سی اللہ سے فریاد کر رہی ہے، کون سی تکلیف میں ہے، کون سی ابھی دنیا میں آ رہی ہے، کون سی مر رہی ہے، کون سی کدھر کو جا رہی ہے، کس کے پاس کتنا کھانا ہے، کون سی بھوکی ہے، کون سی پیاسی ہے، اللہ کو سب پتا. حال، ماضی، مستقبل، یہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اس کے سامنے سب ایسے ہی ہیں جیسے سامنے ہر چیز کھلی بھی ہے، کوئی چیز اس سے چھپی بھی نہیں ہے. حاضر اور غائب یہ ہمارے لیے ہیں ٹرمینالوجیز، اس کے لیے سب کچھ سامنے ہے، اس کے لیے کوئی غائب نہیں ہے. غائب کا لفظ ہمارے لیے ہے، ماضی اور مستقبل کا لفظ ہمارے لیے ہے، اس کے لیے کچھ بھی فیوچر کا نہیں ہے. اس کو پتا ہے کون جنتی ہے، اس کو پتا ہے کون جہنمی ہے، اس کو پتا ہے کون قیامت کے دن کیا بات کرے گا، ایک ایک ڈائلاگ بھی پتا ہے. کوئی چیز اس سے چھپی ہے ہی نہیں. اسی طرح جو دل کے اندر ہے چیز، نیتیں، ارادے، وہ پھر کیسے چھپ سکتے ہیں؟ تدبیریں، چالیں، سازشیں، وہ کیسے چھپ سکتی ہیں اس سے؟ آسمان میں بھی کوئی چیز نہیں جو چھپی ہوئی. پھر ہم اتنا گھبراتے کیوں ہیں کہ ہائے پتہ نہیں اس چیز کا تو مجھے کسی نے نہیں کوئی صلہ دیا، کوئی اجر دیا، پتہ نہیں اللہ کو بھی پتہ چلا ہے کہ نہیں چلا، میں ہی لوگوں کو بتا دوں کہ میں نے یہ نیکی کی ہے. اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہی نہیں ہے. تم نے کوئی عمل چھپ کے بھی کیا ہے، کوئی نیکی کی ہے یا کوئی بدی کی ہے، فکر نہ کرنا، نیکی کا بھی اس کو پتہ چل گیا. کیونکہ ہمیں بے چینی ہو جاتی ہے نا کہ پتہ نہیں چلا کسی کو تو آیا، اب کیا فائدہ، نہیں اس کو پتہ چل گیا، اس سے نہیں چھپی ہوئی. اسی لیے کبھی کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے، دل کے اندر سے ایک دعا نکلتی ہے، وہ ہلکی سی آواز ہوتی ہے اندر، بہت اندر، اور پھر وہ قبول ہو جاتی ہے. اور آپ سوچتے ہیں کہ وہ تو میں ابھی زبان پہ لائی بھی نہیں تھی، میں نے مانگی نہیں تھی، بس دل میں یہ بات آئی، ہائے کاش ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا ہے، اللہ کرے ایسا ہو جائے، تو ویسا ہی ہو جاتا ہے. وہ جانتا ہے دل کے اندر کی باتوں کو بھی، کسی کا حال اس سے چھپا ہوا نہیں ہے. تو ہم سب کے حالات کو وہ جاننے والا ہے، کسی کو بتائیں گے تو بتانا پڑے گا. اور بعض دفعہ ہم اپنے حالات خود بتا بھی نہیں سکتے، اس لیے بعض دفعہ ہم بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی کس طرح آپ کو بتاؤں، لیکن اللہ سے نہیں چھپا ہوا کوئی بھی حال، بغیر بتائی، آپ کے بتائے بغیر اس کو پتا ہے. سبحان اللہ. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ صورتیں بناتا ہے رحموں میں جس طرح ماں باپ چاہتے ہیں، دادا دادی چاہتے ہیں، نانا نانی چاہتے ہیں، نہیں کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، جیسے اس نے چاہا ویسی صورتیں بنائی رحموں کے اندر. رحم جو ہے نا، یوٹرس، تین پردوں میں انسان بنتا ہے، इतने गहरे अंधेरे के अंदर वो सूरत गिरी कर रहा है, बना रहा है बगैर किसी मटेरियल के, यानी कोई मटेरियल बाहर से तो नहीं सप्लाई हो रहा ना, बगैर कोई रंगों के, कोई रंग आप बाहर से फेंक रहे हैं कि आंखों का ये रंग हो जाए, बालों का ये हो जाए, पेंट्स कोई प्रोवाइड हो रहे हैं क्या? हाँ नहीं, वो ऐसी शक्लें ऐसी तस्वीरें बना रहा है कि कोई दो शक्लें एक जैसी नहीं होती, कोई दो आवाजें एक जैसी नहीं होती, कोई दो सूरतें ऐसी एक जैसी नहीं होती। इतने से कैनवस पे, चेहरे का कैनवस कितना छोटा है ना, उस पे सब की, एक नाक है, दो आंखें हैं, दो होंठ हैं, दो भवें हैं, दो गाल हैं, एक माता है, सबके पास वही है लेकिन सबके डिफरेंट है। सुभान अल्लाह, सबके डिफरेंट है, पूरी दुनिया में दो आदमी नहीं मैच करते। आप तस्वीरें बना के देखें, इतने सी जगह के ऊपर आपने यही चीजें लगानी है, कितनी को बना लेंगे। और देखो हत्ता के शक्लें क्या, फिंगरप्रिंट्स तक एक न्यू बॉर्न के बने हुए और यूनिक है। सुभान अल्लाह, फिंगरप्रिंट्स तक। आप शक्ल बनाते हैं तो वो सुभान अल्लाह सिर्फ वो 3D तो नहीं ना होती है, कैनवस के ऊपर होती है जिसमें सिर्फ तस्वीर होती है। और अल्लाह ताला जो तस्वीर बनाता है तो ये सूरत भी बनाता है, और इंटरनली देखें सारे सिस्टम्स भी बना दिए, कहीं आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कहीं कहीं इंसान का सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कितने सिस्टम अंदर चल रहे हैं। जब साइंस पढ़ते हैं तो सोचते हैं अल्लाहु अकबर, एक एक सिस्टम को पढ़ने के लिए और एक एक बॉडी पार्ट को पढ़ने के लिए लोग सालों साल लगा देते हैं, इतनी इतनी मोटी किताबें हैं, तब भी एक सिस्टम को भी पूरा नहीं जान सकते कि एक डॉक्टर एक चीज़ का माहिर हो गया और कहे कि मैंने सारा इस चीज़ का इल्म हासिल कर लिया। मसलन आंखों का डॉक्टर है, वो कहे मुझे सारा इल्म आ गया आंखों के बारे में, नहीं तब भी नहीं जान सकता। एक ह्यूमन बॉडी है अलग से, छोटी सी, कैसा उसने सिस्टम बनाया। तो हमारी तो तस्वीर सोचते हैं हम तो बस सिर्फ एक चेहरे को सोच लेते हैं, नहीं ये पूरा वजूद ही एक तस्वीर है, इंटरनल तस्वीर अलग है, एक्सटर्नल तस्वीर अलग है। सुभान अल्लाह। और फिर देखो अल्लाहु अकबर कि हम जब किसी को देखते हैं तो हमें उसके हजार नुक्स नजर आते हैं, ये फलाना देखो ये इसका तो रंग ऐसा, इसकी नाक ऐसी, इसकी ऐसी है, हालांकि उसने अपने आप को नहीं बनाया, ये किसने बनाया, कैफा यशा, जैसा वो चाहता है। तो जब आप किसी के ऐब निकालते हैं तो आप उसके ऐब नहीं निकाल रहे, आप अल्लाह के ऐब निकाल रहे हैं कि उसने कैसा बना दिया इसको, कितनी बुरी तस्वीर उसने बनाई है, ये कहना चाहते हैं। हाँ अल्लाहु अकबर, हम शिकायत अल्लाह की करें क्योंकि उस बंदे का तो कोई उसमें दखल ही नहीं। अभी मैंने आपको बताया ना जैसा माँ बाप चाहते हैं, नहीं उसने जो तस्वीर भी बनाई है ना खूबसूरत ही बनाई है। इसी तरह अगर कोई खूबसूरत है तो आप उसको कहती हैं अरे बड़ी खूबसूरत है आप, वो उसका क्या कमाल है, वो तो कैफा यशा, जैसा उसने बनाया, तारीफ तो उस रब की है जो बनाने वाला। तो कभी आप किसी के बालों की तारीफ करते हैं, आंखों की तारीफ करते हैं, ऊंटों की तारीफ करते हैं, वो उसकी रंगत की तारीफ करते हैं, तो वो अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह की तारीफ करें ना, कोई इसके ऊपर तकब्बुर करे कि मैं तो ऐसी और मेरे पास तो ये है, वो आपका क्या कमाल भाई। अगर अल्लाह ताला आपको किसी और तरह का बना देता तो आपकी उसके अंदर क्या बस था, क्या जोर था, आपने या मैंने कोई एप्लीकेशन दी थी कि हमें इस तरह का और ऐसा बनाया जाए? हमने तो बहुत बाद में आके कहीं शीशा देखा तो हमें पता चला कि हम क्या हैं। तो आज आपका एक होमवर्क है, जब आज आप शीशा देखें बाद में और ये आयत पढ़ें हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ा यशा, क्योंकि हम कई दफ़ा शीशा देखते हैं तो हमें अपनी बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं कि हम कहते हैं हाय मेरी नाक ऐसी होती तो कितना अच्छा होता, ओ मेरी आंखों का कलर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। नहीं, ये उस ज़ात ने तस्वीर कशी की है, वो अलमुसव्विर है इस चेहरे का, और उसने अरहाम में मुझे ये तस्वीर दी थी जैसी उसने चाही। तो कितना प्यार आएगा अपनी तस्वीर देख के भी, اللہ یہ میرے اللہ نے بنائی ہے جیسی اس نے چاہی. سبحان اللہ. لا الہ الا ہو العزیز الحکیم, نہیں کوئی الہ مگر وہی ہے, وہ عزیز ہے, زبردست ہے, قدرت رکھنے والا ہے نا. جب ہی تو وہ تین اندھیروں کے اندر جہاں کسی کی بھی نہیں پہنچ, آپ دیکھیں ماں جو ہے نا اس کے پیٹ میں ہے بچہ, پھر اس سے بھی چھپا ہوا ہے, اس سے بھی چھپا ہوا ہے. باپ جو ہے اس جس کے نطفے سے ہے اس سے بھی بچہ چھپا ہوا ہے, لیکن اللہ سے نہیں چھپا ہوا. اتنے گہرے اندھیرے کے اندر وہ اپنی دیکھو جو کاریگری ہے وہ وہاں پہ بھی دکھا رہا ہے. فی ای صورت ما شاء ربک, جس صورت میں اس نے چاہا تمہیں اس طرح سے بنا دیا. اور وہ الحکیم ہے, حکمت ہے اس کی, ہر کام میں حکمت ہے. جو ہماری صورتیں ہیں نا جیسی ہیں اس میں بھی اس کی حکمت ہے. چلیں یہاں تک آپ تلاوت سنیں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیات دیکھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء, لا إله إلا هو العزيز الحكيم.